من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك العاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائه مجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكد. کل ہی رات دنیا بھر میں تمام مسجدوں اور امام بارگاہوں میں یہاں صاحبان ایمان جمع ہوتے ہیں، دعائے کمیل کی تلاوت کی گئی ہوگی، اور اس دعائے کمیل کی تلاوت میں یہ فقرہ ضرور آیا ہوگا جو زیارت عاشورہ کا بھی فقرہ، زیارت عاشورہ بھی اسی مہینے میں آپ نے پڑھی، اور جتنے زیارت عاشورہ کی مزید برکتیں اور فائدے معلوم ہیں. ایک تو یہ ہمارے عاشورہ کا حصہ ہے، عاشورے کے دن اپنے آقا اور مولا کو سلام کرنے کا طریقہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے جنہیں مزید فائدے اور برکتیں معلوم ہیں، اور آج کل بہت کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں وہ اسے روزانہ پڑھا کرتے ہیں، اور روزانہ ان کی زبان پہ یہ فقرہ آتا، اور یہ ایک بہت اہم پیغام ہے جو بعض ایسی وجوہات کی بنا پر جسے میں فی الحال کھل کے بیان نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک بہت اہم پیغام ہے کہ جو 1400 سال سے تمام صاحبان ایمان کی زبان پر جاری کروایا جا رہا ہے. ہم دعائے کمیل کا فقرہ اپنی خوشی یا اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، یا اس کی وہ معرفت رکھے نہیں پڑھتے، مولا نے تعلیم دیا کمیل ابن زیاد کو ہم پڑھ دیتے. تو 1400 سال سے یہ فقرہ پڑھوایا جا رہا، لیکن جتنی شدید ضرورت زیارت عاشورہ اور دعائے کمیل کے اس جملے کی آج کے مومن کو ہے، اس سے پہلے کسی دور اور کسی زمانے کے مومن کو یہ ضرورت نہیں تھی، تبھی تو یہ جملہ پڑھوایا گیا، مگر اتنی شدید ضرورت. اور اس کا ترجمہ بہت آسان ہے کہ اے اللہ، جو ہمارے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی اس پہ پلٹا دے، ومن کادنی، جو ہمارے ساتھ قید کرے، مکر، فریب، دھوکہ، چیٹنگ، تو اس کے اسی فریب و قید و مکر کو اس کے اوپر پلٹا دے. یہ جو دو پترے ہیں اس کے لیے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت سے استفادہ کرنا پڑے گا کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا، پھر دعائی اے اللہ برائی کرنے والے کی برائی پلٹا دے، قید کرنے والے کے قید کو پلٹا دے. مگر یاد رکھیے، کوئی بھی دعا، چاہے یہ والی دعا ہو کہ کوئی اور، ادھر آپ نے اپنی زبان پہ جاری کی اور ادھر خدا نے پلٹ کے آپ سے سوال کیا، آپ کے کانوں نے آواز نہیں سنی لیکن فوراً سوال کیا کہ مجھ سے تو کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں، خدا سے کہہ رہا، مجھ سے تو کہہ رہے ہو کہ یہ کروں، خود تم نے اس حوالے سے کیا کیا. کوئی بھی دعا، ہم نے صحت کے لیے دعا مانگی. خدا نے کہا دعا مانگی میں دعا قبول کروں گا, پہلے بتاؤ تم نے اپنی صحت کے لیے کیا انتظام کیا. مر جائے گا آدمی کہ میں طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا, میرا اصلی طبیب پروردگار ہے, کبھی صحت نہیں ملے گی. حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ میں بہت سناتا ہوں. اچھا آج خلاف توقع یعنی میری توقع کے برعکس مجلس کے آغاز میں ہی اتنا مجمع آ گیا. اب کل کی بات کیا ہے, پرسوں کی بات کیا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو ایک وضاحت میں ایک منٹ کی دو منٹ کی شروع میں کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی بے شمار مصروفیات کی بنا پر گزشتہ دو سال سے حسینیہ سہارا کے اس ممبر پہ حاضری کا ثواب حاصل نہ کر پائے, اور اس دوران بہت سارے موضوعات اور بہت ساری اہم اہم باتیں دنیا کے مختلف علاقوں میں میں نے بیان کی. تو میں اس بات کا بڑا خیال کروں گا یہاں پہ پرانی باتوں کی تکرار نہ ہو. لیکن مجمع میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے, یہ میں ہر سال کہتا ہوں لیکن آج پہلی ہی مجلس کے شروع میں کہہ دوں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مختلف جگہوں میں جا کے میری مجلسیں سن رہے ہیں, وہ بعد میں یہ تبصرہ کریں گے کہ مولانا نے تو وہی پرانی بات پڑھ دی جو ہم نے 50 دفعہ سنی. اور اگر کوئی انٹرنیٹ کا شوقین ہے اور اس کے اوپر میری مجلسیں سن لیتا, باقی مجمع تو حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ مولانا ایسا ہے کون, ذرا بتائیے تو. لیکن ہر کچھ لوگ ان کو اگر یہ احساس ہو تو ان دو مومنین اور مومنات کے گروہ سے میری معذرت. اس میں بھی حتی الامکان کوشش کروں گا کہ یہ جو یہاں تشریف لا رہے تو ثواب کے علاوہ کوئی نہ کوئی نئی بات ان کے کان میں پڑے. لیکن گزشتہ دو سال کی خیر حاضری کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں کا بیان ہو جائے گا جو جہاں نہیں پڑھی گئی کہیں اور پڑھ لی گئی. حضرت موسیٰ کا بات ہے, یہ ہر دعا کا ایک اصول ہے, مگر ایسے اصول انبیاء دو طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں. کبھی اللہ سے حکم لے کر آئے اور کہا کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا, اور کبھی اس انداز سے انبیاء پیغام پہنچاتے کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی نعوذ باللہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پھر خدا کی جانب سے تنبیہ ہوتی ہے تو نبی ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ یہ اس یہ پیغام ملا. جناب موسیٰ بیمار پڑے, اور شروع زمانے میں بیمار نہیں پڑے, آخر زمانے میں انبیاء کی خاص طور پر جو بڑے انبیاء اولو العزم جن کا وارث آپ آقا حسین کو سلام کے وقت قرار دیتے, وہ بڑے انبیاء, ان کی زندگی کا شروع کا حصہ ہوتا ہے مشکلات کا, مصائب کا, پریشانیوں کا. قوم ان کی قدر نہیں کرتی ہے, قوم ان کی معرفت نہیں رکھتی. اور انہی انبیاء کی زندگی میں ایک وہ وقت آتا کہ جب وہ اپنے جہاد پہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اب وہ خالی نبی کے عہدے پہ نہیں ہوتے, اب وہ بادشاہ وقت بھی ہوتے, اب وہ برسر اقتدار بھی ہوتے, اب سارا معاشرہ جھک جھک کے ان کو سلام کرتا. نوح کو دیکھ لیجیے, کہاں مذاق اڑایا جاتا تھا, تالیاں پیٹی جاتی تھی, ٹونٹنگ کی جاتی تھی, اور کہاں نوح ہی نوح, نوح آدم ثانی بنے. ابراہیم کو دیکھ لیجیے, کہاں آگ میں پھینکا جا رہا, اور کہاں دو بیٹے عیسیٰ آدھی دنیا کے مالک, اسماعیل باقی آدھی دنیا کے. تو حضرت موسیٰ شروع میں وہ زمانہ ہے کہ فرعون زندہ, دنیا کی سب سے بڑی طاقت, لیکن یہ واقعہ آخری زمانے کا. اس وقت موسیٰ اور موسیٰ کے قوم بڑی مظلومیت کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے. اب موسیٰ خود بادشاہ وقت ہے, موسیٰ خود حکمران, موسیٰ خود برسر اقتدار. چنانچہ موسیٰ بیمار پڑے, شروع زمانے میں موسیٰ بیمار پڑتے کوئی گھر میں آ کے جھانکتا بھی نہیں. آج جو موسیٰ بیمار پڑے ساری قوم کے جتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے دوڑے دوڑے آ گئے, بادشاہ وقت کی بیماری. چنانچہ ایک سے ایک قیمتی دوا, ایک سے ایک بہترین طبیب جناب موسیٰ کے علاج کے لیے پہنچ گیا. اس منزل پہ جب آدمی پہنچ جائے تو اگر اسے چھینک بھی آ جائے تو سارے ڈاکٹروں میں تہلکہ مچ جاتا. جناب موسیٰ نے تمام طبیبوں کو آتا دے کر روک دیا, میز بھر گئی قیمتی دواؤں سے اور ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا. دعا کا اصول بتا رہا ہوں, اور یہ دعا کے حوالے سے تو میں بار بار گفتگو کرتا ہوں, تو یہ تو شاید کبھی یہاں بھی واقعہ آ گیا. تمام طبیبوں کو روک دیا گیا, عیادت کر سکتے ہو جو ثواب ہے، بیمار کا حال پوچھ سکتے ہو جو عبادت ہے، علاج نہیں کر رہا، دواؤں کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا چاہے کتنی ہی قیمتی دوائیں، کیوں یا نبی خدا کس لیے؟ کہا کہ میرا بھروسہ نہ طبیبوں پر ہے نہ دواؤں پر ہے، میرا بھروسہ رب العالمین پر ہے، شفا دینے والا خدا ہے، ہوا شاطی ہوا کافی، وہ شفا دے گا، یہ نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے، جب شفا دے گا تبھی مجھے صحت یاب ہونا۔ اب نبی کہہ رہے ہیں، اور ایسے نبی جو حکمران بھی ہیں، سارے ڈاکٹر جو تھے وہ آ چکے تھے، چلے دوائیاں رکھی ہوئی ہیں میز پر، جناب موسیٰ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ بیماری بڑھتی جا رہی بلکہ تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، ایک دن گھبرا کے خدا سے کہا، اب یہ کہ دیکھیں یہ ہمیں بتایا جا رہا، وہی جواب جو آخری جملے میں آیا، وہ آخری جملہ بھی آ رہا بتا گیا، وہ جناب موسیٰ شروع میں ہم کو بتا دیتے تو اتنا اثر نہیں ہوتا، اب یہ پورا واقعہ بنا، موسیٰ بیمار، طبیعت خراب، بہترین عقیدہ ظاہر کر رہے، لیکن کبھی بہترین عقیدہ بدترین نظریہ ہوتا ہے، بہترین عقیدہ ظاہر کر رہے، تو میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتا ہوں، دوا پہ بھروسہ نہیں۔ موسیٰ نے ایک مرتبہ کمپلین کی، خدا بندہ میری قوم کے عام افراد، الفاظ میرے ہیں جناب موسیٰ، یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن میں وقت کو بچانے کے لیے کہ خدا بندہ یہ عام سے افراد، یہ بالکل نچلے درجے کے افراد، یہ بالکل لاپرواہ قسم کے افراد، یہ بیمار بھی پڑے، لوٹ پوٹ کے ٹھیک بھی ہو گئے، ان کی تکلیف بھی ختم ہو گئی، ان کی بیماری بھی دور ہو گئی، اور ایک معصوم الہی نمائندہ، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب رسول، وہ بستر پہ پڑا ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، وجہ کیا؟ اگر خدا کہے کہ اے موسیٰ جن کے رتبے ہیں سوا سوا، ان کے لیے مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، پھر برداشت کریں گے۔ خدا نے کہا موسیٰ اس حالت میں قیامت تک پڑے رہو گے تب بھی تمہیں شفا نہیں دوں گا، شفا ہی نہیں دوں گا، قیامت تک پڑے رہو۔ اب ہمیں بتایا جا رہا، موسیٰ نے گھبرا کے کہا خدا بندہ کس لیے؟ کہا یہ دوائی کے استعمال نہیں کر رہے، خدا بندہ تیری وجہ سے استعمال نہیں کر رہا ہوں، میرا پورا بھروسہ تیری ذات پر ہے، شفا دینے والا تو ہے۔ کہا ان دواؤں میں شفا دینے کی خصوصیت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ میں نے پیدا کی ہے کہ کوئی اور خدا ہے جس نے ان دواؤں میں شفا کی خصوصیت پیدا کی؟ یہ میری ہی تو پیدا کی ہوئی دوائیں ہیں، انہیں میں نے ذریعہ بنایا ہے، جب تک استعمال نہیں کرو گے میں تمہیں شفا نہیں دیتا ہوں۔ اب دیکھیے پورا مجمع، پورا مجمع کس انداز سے جاگ گیا اور وہ پیغام سمجھ گئے، اور یہی جملہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا واقعہ بیان کرنے سے پہلے، تو اتنا پجمردہ اور ڈپریس مجمع بیٹھا تھا کہ مجھے مجبوراً واقعہ بیان کر کے وہی پیغام دینا پڑا کہ اللہ کوئی بھی آپ دعا مانگی پیغام یہی ملتا، کہ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام کروں تو بتاؤ تم نے اس حوالے سے کیا کام کیا، مجھ سے کہہ رہے ہو شفا دو تم نے کتنی دوائیں استعمال کی، اگر دوائیں استعمال کیے بغیر دعا مانگتے رہو گے قیامت تک دعا مانگتے رہو دعا قبول ہونے والی نہیں، روزی روزی برکتیں بیٹی کی شادی اولاد کے حوالے سے تو میں نے آج 10 دفعہ یہ واقعہ پڑھ دیا، چلے ایک بار اور سن لیجیے، 8-10 دفعہ تو اسی ممبر سے پڑھا ہے، کیونکہ میرا جو موضوع ابھی آگے بننے والا ہے باقی 7 مجالس کے لیے اس میں یہ چیزیں کام آئیں گی، اور چونکہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اس لیے بھی مومنین زیادہ، اور اس دوران کچھ نئے لوگ آ گئے ان کو پتہ ہی نہیں جو آج پڑھنے آئے اس کا انداز کیا ہوگا، آج تو آ ہی گئے وہ لوگ، تو اب یہ والی باتیں ان کے کان میں پڑ جائیں، باقی تو ہمارا وفادار اور ریگولر مجمع رہے گا، ایک آل محمد کا وفادار مجمع ہے، وہ پورا سال سفے ادا پہ آ کے بیٹھتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ انداز پسند نہیں آتا، تو ان کے لیے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے کئی بار سنا، بات وہی دعا کی چل رہی، دعا ہمیں پہنچنا ہے اللہم ومن ارادنی بسوئی تک، اور اس اللہم ومن ارادنی بسوئی سے ہمیں پہنچنا ہے سورہ جمعہ کی آیت تک، ویعلمہم الکتاب تک، یہ سیڑھیاں جن پہ ہم کو چڑھنا، لیکن ابھی ہم پہلے مرحلے پہ رکے ہوئے، اولاد، صحت، شادی، کاروبار، جاب، بچے کے امتحان میں کامیابی، آگے کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے کہ ہم امتحان میں بس آ جائیں، پڑھا کتنا، یہ پڑھا تو کچھ بھی نہیں، تو کیسے آ جاؤ گے بس؟ بھائی آپ کی دعا میں بڑی طاقت، ایسی طاقت نہیں ہے دعا کے اندر، جیسے اس مرد مومن نے مجھ سے مطالبہ کیا، پرانے میرے سننے والے سمجھ گئے. یہ واقعہ سندھ اور پنجاب کے کسی دیہات کا نہیں ہے, یہ واقعہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے کسی چھوٹے سے دیہات کا نہیں ہے, یہ واقعہ انگلینڈ کا ہے. لندن اور برمنگم کے درمیان ایک بہت ہی مشہور شہر کا, یعنی کتنا پڑھا لکھا ماحول, یعنی کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا پڑھا لکھا ماحول. مغربی دنیا لندن اور برمنگم کے درمیان ایک بہت مشہور شہر. میں مجلس پڑھنے گیا, مجلس کے بعد عموماً لوگ اپنے کچھ مسائل لے کے آتے ہیں. چلے آج تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, ابھی ابھی لاہور سے آ رہا ہوں. لاہور میں روزانہ کم سے کم چار مجلسوں پڑھنا پڑتی ہم جیسے آدمیوں کو, جو باپ علماء خطبہ ان کی بات چھوڑی, اور آدھ گھنٹے کی جو فلائٹ ڈیلے ہوئی موسم کی وجہ سے, بندے بیٹھے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر. لاہور ایئرپورٹ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ تو خیر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں حضرات کی خدمت کا جذبہ تھا, یہ دعائے فاطمہ زہرا میں میں خود بھی شریک ہونا چاہتا تھا. اس لیے میں نے یہاں پہ حاضری دے دی, لیکن باقی آپ لوگوں سے ملاقاتیں تو کل سے شروع ہوں گی. تو اب یہ ایک عام طریقہ, ہم جیسے طالب علموں کے بعد بھی لوگ آ جاتے ہیں, تو وہاں پہ مجلس کے بعد ایک صاحب آئے, صاحب والا نے ایک بہت اہم مسئلہ ہے آپ سے بات کرنا. میں نے کہا اس وقت موجود ہو بات کر لیے نہیں, پرائیویٹ مسئلہ ہے, سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا, الگ سے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. خیر آ جائیے, میں نے ٹائم دیا ان کو, وہ آ گئے. میں نے کہا بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ 8 محرم, کہیں 9 محرم, کہیں 7 محرم, دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ اس تاریخ کو جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, اور جناب علی اکبر کے حال کا جو مرثیہ براہ راست جناب علی اکبر سے شروع نہیں ہوگا, پہلے جوان اولاد, اکلوتی اولاد, اولاد کی اہمیت, بوڑھے باپ کے لیے اولاد کی حیثیت, وہ سب پہلے بیان کیا جاتا ہے, پھر جناب علی اکبر. گریز کر کے ہم جناب علی اکبر پہ جاتے ہیں. تو جناب علی اکبر کے مسائل سننے والے کو ویسے ہی معلوم, اولاد کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے آدمی کے لیے. جبرائیل جو تمام فرشتوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ 3 ہی مرتبہ تو روتے ہیں, میں دیکھیے حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث میں کم از کم 50 دفعہ یہاں پڑھ چکا ہوں. جبرائیل جو 3 مرتبہ فرشتوں کے رونے کی بات کہتے ہیں, تو ان میں سب سے پہلی ہی بات وہ ہے کہ جہاں بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے. تو واقعا اولاد بہت بڑا مسئلہ. وہ آئے اور آنے کے بعد کیا مولانا میں بہت پریشان, سچا واقعہ, صرف ایک لفظ میں بدل دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ تہذیب ممبر کے خلاف ہے. وہ ممبر پہ بات نہیں کر رہے تھے, وہ آمنے سامنے گھر میں بات کر رہے تھے, اور بچے اور بچیوں کے لیے اس لفظ کا سننا شاید مناسب بھی نہ ہو, مفہوم نہیں بدلتا خالی لفظ. تو آئے اور آنے کے بعد کا مولانا یہ مسئلہ, اولاد نہیں ہو رہی. میں نے کہا کہ وہی بات جو میں ابھی ابھی آپ سے عرض کر رہا کہ علاج بھی کرائیے, ٹیسٹ بھی کرائیے گا, وہ تو سب ہو گیا. دعا, اب یہ دعا تعویذ خواب کی تعبیر کی میرا شعبہ ہی نہیں, مجھے نہیں پتا یہ خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ مختلف مسائل کی دعائیں کیا ہیں, بہت ساری معصومین نے بتائی, لیکن بعض علماء اس کے اوپر اسپیشلائزیشن کیے ہوئے, میرے لیے بہت مشکل ہے, لیکن 2-4 مشہور مشہور دعائیں بتا دیں. انہوں نے کہا مولانا یہ تو پتا نہیں, میں سب سے پڑھ رہا ہوں, اور یہی نہیں پڑھ رہا, میری معلومات میں اضافے کے لیے 25 دعائیں اور بھی بتائیں, کہ یہ بھی تو ہے اولاد کی دعا, یہ بھی تو ہے اولاد کی دعا, یہ بھی تو ہے اولاد کی دعا, یہ بھی میں پڑھ رہا ہوں. دوا بھی کر رہے ہیں, سارے ٹیسٹ کرا چکے ہیں, تمام طبیب کہہ رہے ہیں کہ بالکل نارمل اور صحت مند, دعائیں بھی ساری پڑھ رہے ہیں, جو مجھے نہیں معلوم وہ بھی ان کو معلوم. اب تو مسئلہ سیریس لگا. آخر میں وہی جملہ, کہنے کو دل چاہا کہ ساری کوشش کے بعد بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو بس اسے اللہ کی مسئلہ سمجھ کے خاموش ہو جائیے. مگر ایسے ہی سرسری بیان میں جملہ میری زبان پہ آ گیا, یار آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ گزرا, اتنی مایوسی تو ہوئی اور اتنی دعائیں. حیران ہو کہ جب انہوں نے کہا مولانا میں نے تو آج تک شادی ہی نہیں کی, میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا مجمع حاصل آپ بھی ایسے, میں نے تو شادی ہی نہیں کی. ارے شادی نہیں کی اللہ کے بندے, تو یہ 2 گھنٹے سے میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے تھے, دماغ خراب کر کے رکھ دیا میرا, میں بھی اتنے ٹینشن میں, کھیل کرنے آئے ہو, مزاق کرنے آئے ہو. وہ سنجیدہ, نہیں نہیں مولانا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہی بات ہے, شادی نہیں تو اولاد کیسے ملے گی؟ کافی لوگ تو پڑھتے ہیں کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی اور اولاد ملی کہ نہیں ملی. میں نے کہا مریم تو کیس الگ ہے, مریم کچھ اور ہے, تم کچھ اور ہو, اپنے آپ کو مریم سے کیوں ملا؟ کہ اللہ ان اللہ علیہ کل شیء قدیر, ہر شے پہ قادر نہیں ہے. جب ہے تو کیا مجھے بغیر شادی کے اولاد نہیں دے سکتا؟ کیسے دے گا؟ چھت پھٹے گی اور اس کے اندر سے کوئی بچہ لڑا کھائے گا یا زمین کے اندر سے کوئی اگ جائے گا؟ ایک پل تباہ غصے, اب غصہ آیا. اس وقت انہیں غصہ نہیں آیا تھا جب میں نے کہا کہ آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کیا. اب غصہ آیا کہ آپ مولوی لوگ ممبر پہ کہتے ہیں کچھ ہے, آپ کے اپنے عقیدے کچھ ہوتے, ممبر پہ کہہ رہے ہیں اللہ قدرت رکھتا ہے اور ابھی اللہ کی قدرت کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں اللہ کا ایک نظام, اور اس نظام کے اندر اس طرح سے ہر ایک کے لیے مریم جیسا معجزہ نہیں ہوتا. تو ادھر کہا کہ اولاد, پہلا سوال ہوگا شادی کی ہے کہ شادی نہیں کی. تو جہاں ہم نے کوئی دعا مانگی, خالی اولاد کی نہیں, صحت کی دعا, روزگار کی دعا, بچے نے امتحان میں کامیابی کے لیے کہا, کاروباری آدمی نے رشتے حلال اور کاروبار میں برکت کے لیے کہا. اس نے کہا برکت, میں ہمیشہ دو سوال ہوں گا, خمس باقاعدگی سے دیتے ہو کیا؟ واقعات قسم شرعی کھا سکتے ہو کہ شہزادی کے حق کا ایک درہم تمہارے مال میں باقی نہیں؟ اور اگر خمس دیتے بھی ہو تو کیا کاروبار کے اندر سارا کا سارا شریعت کا خیال کرتے ہو؟ یہ حرام بھی آ رہا ہے, جھوٹ بھی آ رہا ہے, فراڈ بھی آ رہا ہے. پھر مت کہنا کہ کوئی دعا بتائیے برکت چاہیے. تو جیسے ہی ہم کوئی دعا مانگتے اللہ کی طرف سے فوراً پہلے ہم سے ایک سوال ہوتا ہے. اب یہ بار 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 جملہ کیوں دوہرایا جائے, وقت ویسے ہی کم. تو ادھر ہم نے دعائے کمیل پڑھی اور ادھر ہم نے زیارت عاشورہ میں یہ جملہ کہا, اللہ عما ومن ارادنی بے سو انفا عرض, اے خدا جو برائی کا ارادہ کرے برائی پلٹا دے. فوراً سوال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ خود تم نے اس کے لیے کوئی انتظام کیا کہ نہیں؟ اور اس کا جواب میری ایک مجلس آج نہیں, آج اگلا سوال, ومن کا دن, اور اے اللہ اگر کوئی مجھے قید, مکر, دھوکے, فراڈ اور چیٹنگ میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے دھوکے کو اس پہ پلٹا دے. فوراً اللہ کا سوال ہوگا. بیماری کے لیے اللہ نے پوچھا طبیب کے پاس گئے, اولاد کے لیے اللہ نے پوچھا شادی کی, بچے کی کامیابی کے لیے اللہ نے پوچھا کہ کتنی پڑھائی کی اور محنت کی. اور ادھر ہم نے کہا دعائے کمیل میں کہ اے خدا مکر و فریب سے بچا, فوراً سوال ہوگا, اور تم نے اس مکر و فریب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ پہلے تم انتظام کرو پھر میں تمہیں مزید بچاؤں گا. اب سوال یہ ہوتا کہ یہ مکر و فریب کس کا ہے؟ یہ ہے دجال کا. یہ میں بہت مختصر بات کر گیا, آدھا گھنٹہ اس کو سمجھانے میں لگتا تھا, کسی اور دن سمجھاؤں گا. اب آئیے ایک دم سے ہم سورہ جمعہ کی اس آیت کی جانب چلے, جو آج بھی دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں نماز جمعہ یا نماز ظہر میں تلاوت کی گئی ہوگی. جو لوگ جمعہ نہ بھی پڑھے ان کے لیے مستحب ہے نا کہ آج جمعے کے دن ظہر کی نماز میں بھی سورہ جمعہ پڑھے. حتیٰ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے لیے بھی ثواب اس میں کہ آج کے نماز ظہر میں سورہ جمعہ ہونا چاہیے. یاد نہیں ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر واجب نماز میں اس سے پڑھے, کیونکہ ثواب اتنا. اب اس سورہ جمعہ کی آئے, جمعے کا دن. میں نے دو جملوں پر آج کی مجلس کی بنیاد رکھی, ایک شب جمعہ کا جملہ ہے, ایک جمعے کی دوپہر کا جملہ, اور یہاں سے میرا جمعے کا موضوع چلے گا جو اگلے جمعے کو مکمل ہوگا. اب آئیے جو جملہ میں نے ابھی کہا کہ دعائے کمیل اور زیارت عاشورہ ادھر آپ نے پڑھی, پلٹ کے اللہ کا سوال ہے. اور ہم نے اگر حیران ہو کر کہا کہ اے خدا پہلی چیز نہیں, یہ دوسری چیز میں ہمیں کیا کرنا جو ہمیں فریب دے, اس کے فریب کو اس پہ پلٹا دے, تم نے کیا کیا اس سے بچنے کا انتظام؟ سورہ جمعہ کے اندر ایک عجیب لفظ آیا, الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پیغمبر کے بھیجے جانے کے چار مقصد بیان کیے گئے. مشہور آیت نماز جمعہ کے حوالے سے بھی ہے اور مجالس کے حوالے سے بھی ہے. ہمارے بہت سارے علماء اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کے ایک اشرا پڑھتے ہیں مقصد رسالت. قرآن چار چیزیں بتا رہا, میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں جو عام علماء کا طریقہ, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں طالب علم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چار چیزیں قرآن نے بتائی اس میں چوتھی چیز بہت ہے جو آخری, کہ وہ رسول آیات کی تلاوت کرتا ہے, نفس کو پاک کرتا, کتاب کی تعلیم دیتا. اور کتاب کی جب تعلیم دی تو بچا کیا؟
لا ردم ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا ہر خشک و تر کتاب میں وہ آپ کو پڑھا دیا گیا. جب کائنات کا سارا خشک و تر آپ کو مل گیا اب آگے کیا چیز رہ گئی؟ کہا نہیں, جو علمہم الکتاب والحکمہ, پہلے کتاب پڑھاتا ہے پھر حکمت پڑھاتا, اور حکمت یہ ہے دجال سے بچنے کا ہتھیار, اور یہ ہے ومن کاغنی فقید ہوگی مومن کی تیاری. خدا نے کہا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں زمانے کے فریب سے بچاؤں, تم نے کیا انتظام کیا فریب سے بچنے کا؟ ہم نے گھبرا کے کہا خدا بندان کیا انتظام کرے؟ کہا ہمارے حبیب کا آخری کام یہی تھا, اس نے کتاب کی تعلیم ہر کس و ناقص کو دی, حکمت کی تعلیم ان صاحبان ایمان کو دی جو دجال سے لے کے ہر فریب دینے والے سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ چوتھا لفظ حکمت, یہ میری مجلس کا بہت اہم عنوان بننے والا ہے. مگر آج نہیں, آج تو صرف ایک تمہید میں نے رکھی ہے دعائے کمیل, زیارت عاشورہ اور سورہ جمعہ کے تین مختلف فقروں اور جملوں کی مدد سے. آج مجھے یہ عرض کرنا کہ یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے یہ اصل میں حضرت ابراہیم کی دعا تھی جسے اللہ نے قبول کیا. ذرا سی توجہ رہے کہ ایک فرق کے ساتھ سورہ بقرہ میں ابراہیم کی دعا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ. قرآن کہہ رہا یاد کرو ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں. ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں, پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ابراہیم نے کعبہ بنایا. کعبہ آدم نے بنایا, کعبہ نوح نے بنایا, ابراہیم نے بنے ہوئے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کعبے کی دیوار بلند کر رہے ہیں. ایک جملہ تو اپنے عمل کے لیے کہہ رہے ہیں, ربنا تقبل منا, خداوندہ عمل کو قبول فرما. کعبہ بنانا کافی نہیں ہے, کعبہ قبول ہونا چاہیے. مسجد بنانا کافی نہیں ہے, مسجد قبول ہونا چاہیے. مجلس کر لینا کافی نہیں ہے, مجلس قبول ہونا چاہیے. نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, نماز قبول ہونا چاہیے. ابراہیم جیسا معصوم کائنات کی سب سے افضل عمارت کعبہ بنا رہا اور کہتا جا رہا ہے کہ کعبہ بنانا بیکار رہے گا اگر تو نے قبول نہ کیا. ربنا تقبل منا انکا, اس کے بعد آیا فقرہ وابعث فیہم. توجہ دیجئے گا, چار جملے ابراہیم نے کہے, چار جملے اللہ نے کہے, مگر ابراہیم کی ترتیب کو پلٹ دیا. ابراہیم نے کہا وابعث فیہم رسولا, اے خدا اپنے رسول کو ان میں بھیج. خدا نے قرآن میں اعلان کیا سورہ جمعہ میں, الذی بعث فی الامیین رسولا, ہم نے بھیجا. یعلمہم الکتاب, نہیں یتلو علیہم آیات, ابراہیم نے کہا جو ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے. خدا نے کہا ہمارا رسول وہی. ابراہیم نے کہا انہیں کتاب کی تعلیم دے اور نفس پاک کرے. خدا نے کہا ابراہیم تمہاری ترتیب غلط ہے, پہلے نفس پاک ہوتا ہے پھر تعلیم دی جاتی ہے. ابراہیم کے جملے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اتنی عربی تو آپ کو آتی. ابراہیم پہلے تعلیم مانگ رہے پھر نفس کی پاکیزگی مانگ رہے. خدا نے جب اعلان کیا تو یہ کہہ کے اعلان کیا یہ رسول ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں آیا, مگر دعا میں ٹیکنیکل مسٹیک تھی. ابراہیم نے کتاب کی تعلیم پہلے مانگی, نفس کی پاکیزگی بعد میں مانگی. اور خدا کہتا ترتیب یہ نہیں ہے, ترتیب ہے یزکین, نفس پہلے پاک ہوگا, یعلمہم الکتاب, تعلیم بعد میں دی جائے گی. کیوں آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں؟ یہ تو میں اپنے موقع میں سمجھاؤں گا کل, آج صرف اتنا بتاتا ہوں. اگر نفس پاک نہیں ہے اور تعلیم کتاب مل گئی, تعلیم حکمت مل گئی, ارے خود رسول آ گیا, خود امام آ گیا, اگر نفس پاک نہیں ہے تو اس کا انتظار کرنے والے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ آغائے بیبہانی کا واقعہ ان مومنین سے معذرت کے ساتھ, جو پچھلے دو سال میں میں نے دنیا کے ہر ادا خانے میں مومنین اور مومنات کی خواہش پر پڑھا, خواہش پر, اور یہاں بھی اس کو پڑھ کے, کیونکہ جملہ جہاں پہ میرا پہنچا کہ ابراہیم نے کہا کتاب کی تعلیم دینے والا ہے جو ان کے نفس کو بعد میں پاک کرے. خدا نے کہا نہیں, اس میں تو گڑبڑ ہو جائے گی, پورا معاشرہ گرم برم ہو جائے گا. پہلے نفس پاک کرے گا آنے والا, پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے گا. یہی وہ مقصد جو زمانے کے امام ہم سے اور آپ سے چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں مولا آ جائے نا, آ جائے, ہمارے سارے مسئلے حل کر دیں, ہماری ساری پریشانیاں دور کر دیں, پورا اسلام ہماری سمجھ میں آ جائے. کہتے پہلے نفس پاک کرو پھر مجھے بلاؤ. اگر نفس پاک کیے بغیر مجھے بلا لیا تو میرا آنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا, نقصان دے گا.
آغائے باقر وحید بیبہانی کا واقعہ. یہ بہت عظیم عالم ہے شیعہ قوم کے. ایک لفظ نمبر سے تو بہت ہی برا لگتا ہے, اور ویسے بھی میں آبی نہیں ہوں, لیکن آج کل کی میڈیا کی دنیا میں بچے یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں, مجبوراً میں بھی استعمال کر رہا ہوں. اگر شیعہ تاریخ کے ٹاپ 10 علماء کی فہرست بنائی جائے, ہر چیز میں ٹاپ 10 کا لفظ آتا ہے نا, تو آغائے باقر وحید بیبہانی کا نام بہت نمایاں ہوگا. اور میں ایک خاص وجہ سے تقریباً ہر مجلس میں کسی عظیم مرجع یا مستحق کا کوئی واقعہ یا تذکرہ کرتا ہوں. یہ خاص وجہ, اور وہ یہ ہے کہ آج کل مستحق دشمنی اور مرجعیت دشمنی کا ماحول بہت بڑھ رہا, تو ذرا سا یہ آگاہی رہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہاں ہیں کون جن کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں, جیسا دشمن نے ہمارے کان میں بھوک دیا ہم ویسا سمجھنے لگے. کہ مستحق اور مرجع تو کچھ بھی نہیں. میڈیا کے پروپیگنڈے میں اتنی طاقت ہوتی کہ جب سجاد شام میں داخل ہو رہے تھے تو بوڑھے نے وہاں رک کر میرے مظلوم آقا کی توہین شروع کی, اور جب پتا چلا یہ کون ہے تو پھر اسی بوڑھے کا. انقلاب بھی دیکھیے, کنورژن بھی دیکھیے, کیسے وہ بدلا. تو یہ جو آج کل ایک ماحول بن گیا کہ ہر اٹھتا بیٹھتا دو گالیاں مہاراجے کو دیتا, چار تہمتیں مستحدین پہ لگاتا, اور پھر ایک ضمنی خواہش یہ بھی کہ بعض مومنین ایک شکایت کرتے ہیں, اور مجھ سے بہت زیادہ یہ شکایت کی جاتی کیونکہ میں پاکستان سے حج کے قافلے میں جاتا ہوں. فرق کیا ہوا پاکستان کے اور دبئی کے قافلے میں؟ دبئی کے لوگ 12-14-15 دن میں حج کرتے ہیں, ہم لوگ 45 دن میں حج کرتے ہیں. تو اب جب زیادہ دن رہیں گے مکے میں تو لوگ کہیں گے مولانا تو ٹائم گزارنا مشکل ہو رہا, وہاں اپنے ہر ساتھی کو نماز شب کا عادی بناتا ہوں اور وہاں بڑا مزہ بھی آتا ہے نماز شب میں. بھائی آپ کو معلوم ہے نا کہ رات ہی کے وقت ہم لوگ زیادہ حرم میں عبادت کرتے ہیں. پہلے مسجد النبوی رات کو بند ہوتی تھی 3 سال سے, وہ بھی اب پوری رات کھلی رہتی. تو آپ جب نماز شب پڑھتے تو ایک سوال اکثر مجھ سے کہتے مولانا آپ نے نماز شب تو سکھا دی, 40 کے نام پورے نہیں ہو رہے, بہت ہم نے ادھر ادھر ڈھونڈے اور تلاش کیے اور دماغ میں لائے, 10 ہو گئے, 15 ہو گئے, 20 ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ یہی ہمارے علماء اور مراجی, اگر انہی کے نام آپ نماز شب کے قنوت میں لینا شروع کر دیں تو 40 کے آپ کو 100 بھی کم لگیں گے. اور واقعہ ایسا, تو کراچی میں جو بچے میرے خاص درس اٹینڈ کرتے تھے ان کو 40-50 مستحدین کے نام یاد تھے تاریخ اسلام کے, تو شاید آج کوئی نماز شب پڑھے آغائے بیبانی کا نام آ جائے گا, اور اگر کل کی تقریر میں شیخ مرتضیٰ کا واقعہ آ جائے تو شاید کل کی نماز شب میں کوئی ان کا نام بھی شامل کر لے, آغائے باقر وحید بیبانی. مگر ٹاپ 10 میں ہے, عظیم ترین مراجے میں سے ایک ہے. ان کی ایک خصوصیت اور تھی کہ جب ان کا زمانہ آیا اس وقت دنیا کے سیاسی حالات بڑے خطرناک تھے, ہندوستان پہ بھی قبضہ ہو رہا تھا اسلامی دنیا پر, اور اس کے لیے ہماری قوم میں 200 سال پہلے, آج کوئی نئی بات نہیں ہے اس لیے میں گھبراتا نہیں ہوں, 200 سال پہلے مرجعیت کے خلاف ایک موومنٹ چلا, لوگوں نے تقلید کرنا چھوڑ دی تھی, لوگوں نے مستحقین کو سلام کرنا چھوڑ دیا. اگر مستحق کسی کتاب کو چھو لیتا تھا تو اس کو اتنا نجس مانا جاتا تھا کہ جا کے دریا میں ڈال دیا جاتا تھا. وہ ماحول بنا اور اللہ نے آغائے بیبہانی کو پیدا کیا, جنہوں نے اس موومنٹ کا علمی اعتبار سے ایسا مقابلہ کیا کہ سارے لوگ, دلیل تو تھی نہیں, وہ سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے. دوبارہ مرجعیت کا ادارہ اسی انداز سے قائم ہوا جیسے خیبت میں 11ویں امام اور 12ویں امام نے قائم کیا تھا, تو بہت اہم ان کا رول ہے. اچھا ہوا کیا کہ آغائے بیبہانی عالم بہت بڑے, بھائی اس سے اندازہ کرے کہ آغائے بیبہانی کے نظریات آج بھی ہمارے یہاں حوضہ علمیہ نجف و قم میں زیر بحث ہوتے. مرحوم آغائے خود کسی بھی فتوے میں بحث کرتے ہوئے جب یہ فرماتے تھے علامہ ہلی نے یہ کہا اور شہید اول نے کہا یہ نظریہ اور فلا, جب آغائے بیبہانی کا ذکر ہوتا ہے نام نہیں لیتے, استاد الفقہا نے یہ کہا, تمام تاریخ شیعت کے مجتہدین کے استاد قرار پائیں گے. آج کوئی مرد جب ان کا تذکرہ کرے گا تو نام نہیں لے گا, یا استاد الفقہا کہیں گے یا استاد المجتہدین کہیں گے. یہ ہے آغائے بیبہانی, لیکن خود اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے, انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں علم میں کتنا بڑا ہوں, بعض آدمی کو اپنی صلاحیتیں خود بھی نہیں پتا ہوتی جب تک کہ وقت نہ پڑ، تو بہبہان کی ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھا رہے. ارے کہاں اتنا بڑا مسجد، جیسے آغائے سیستانی پنجاب کے کسی چھوٹے سے دیہات کے چھوٹے سے مسجد میں نماز جماعت پڑھا رہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں مسجد کی اہمیت کم نہیں. لیکن جس کیلیبر کا آدمی ہے جو خدمت دین کو وہاں دے سکتا ہے نجف میں بیٹھ کر، یہ اس کے لیے مناسب نہیں. آغائے بہبانی کو پتہ ہی نہیں. اچانک ایک واقعہ راتوں رات ہوا، اور ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں گھبرا کے انہوں نے بہبان چھوڑ دیا. چونکہ یہ باتیں میں اکثر پڑھتا ہوں اس لیے اس کی تفصیل میں جا ہی نہیں رہا ہوں، ورنہ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. ایک بات کہا مجھے شہر میں رہنا ہی نہیں، اور ایسی جگہ جاؤ جہاں میرا کوئی جاننے والا نہ ہو، جہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس سے میرے دل میں غرور پیدا ہو. کہ وہ تو کربلا ہی، اس لیے کہ کربلا میں ایک سے ایک بڑے مہاراج ہیں، اتنے بڑے مستحدین کے مقابلے میں دیہاتی مسجد کے امام کی کیا حیثیت. کا وہی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آدمی ذرا سا اپنے ہوش و حواس میں رہ سکتا. چنانچہ کربلا، کربلا میں ہمارا حوضہ تھا اس زمانے میں، بڑے بڑے مستحدین وہاں پہ تھے. کربلا شہر میں تو جگہ نہ ملی، کربلا کے باہر شہر سے ملی ہوئی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں کے پیش نماز بنی. ابھی لوگوں کے لیے بھی نئے، ان کے لیے مجمع نیا. اب ان کا ایک طریقہ ہے کہ روزانہ مغرب عشاء کے بعد پانچ منٹ، صرف پانچ منٹ لوگوں کو بٹھا کر ایک حدیث سناتے ہیں اور تین جملوں میں اس کی تفسیر کرتے ہیں. بس روزانہ لمبی لمبی تقریریں، کوئی نہیں بیٹھے گا. لوگ مسجد میں آئے اور خالی چلے جائیں، یہ مسجد کا مقصد نہیں. کچھ نہ کچھ ٹو ایجوکیٹ مومنی، مسجد کا مقصد ہے کہ عوام کو روزانہ کچھ نہ کچھ نئی بات معلوم. تو یہ ان کا طریقہ. ایک دن چار پانچ مہینے ہوئے، واقعی آپ کو یاد آ رہا ہوگا، آخر تقریر میں اگر وقت کم رہا اور میں اس واقعے کو لکھ نہ دے سکا تو ابھی سے سن لیجیے. یہ واقعہ پڑھنے کے بعد گھر جا کر نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 15 بھی دیکھ لیجیے گا. خطبہ نمبر 15 کوشش کروں گا کہ آخر میں یہ دو باتوں کا ربط ملاؤں، لیکن اگر یہ وقت نہ ملا تو آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، بیان کل آئے گا. ابھی سنیے. آگے بہبانی ممبر پہ گئے، مغرب عشاء کی نماز ختم ہوئی، لوگوں نے تسبیح پڑھی ہے، تین منٹ کی تقریر. ممبر پہ گیا، قطب راوندی کی کتاب سے، یہ بھی ان علماء میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ کم از کم سال میں ایک بار آپ کی نماز شب کے قنوت میں ہو جانا چاہیے. اللہم اغفر کے بعد 40 میں کم از کم سال میں ایک بار تو یاد کیجیے قطب راوندی جیسا عالم. میری مجبوری یہ ہے کہ کیا کیا باتیں بتاؤں کیا چھوڑوں. ان کی کتاب کی ایک حدیث پڑھی، قطب راوندی بالکل شروع زمانے کے شیعہ عالم. جتنی کتاب امام کے زمانے کے قریب ہوگی اتنی اس کا اتھینٹک اور معتبر ہونا بڑھتا جائے گا. اور حدیث یہ پڑھی کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا، بات کی زکی ہی ہو رہی تھی، صادق آل محمد امام کیا پڑھے، صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارا کام ہو اپنے زمانے کے امام کے لیے بھرپور طریقے سے دعا مانگنا. بس دعا مانگنے کے بعد اگر امام نہ آئے تو مایوس نہ ہونا، بلکہ اب یہ بلکہ کے بعد کا جملہ، بلکہ یہ سمجھنا کہ امام کا نہ آنا میرے لیے بہتر. یہ بڑا عجیب ٹکرا. اگر امام کہتے دعا اگر نتیجہ نہ نکلے صبر کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں کہ یہ سمجھو میرے لیے بہتر ہے اگر امام نہیں آئے. اب یہ حدیث ابھی مکمل کی ہے، فل اسٹاپ لگایا ہے، ابھی اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ مجمع بے چین ہو گیا. ویسے ہی عالم دشمن مجمع تھا، مستحد دشمن مجمع تھا، اور یہ تو ایک عوامی غلط فہمی پائی جاتی ہے. مجمع بے چین ہو گئے، کون سی عوامی غلط فہمی آپ سمجھ جائیں گے، مجمع بے چین ہو گیا. یہ ہیں وہ مولوی ملا نے جو امام کے وجود کو برداشت نہیں کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ امام نہ آئیں. امام آئیں گے تو ان کی چودراہٹ چھن جائے گی، پھر انہیں کون خمس دے گا، پھر تو ہم امام کو خمس دیں گے، پھر ان سے کون مسئلہ پوچھے گا، پھر تو ہم امام کے پاس جائیں گے. اپنی کرسی کے لالچ میں یہ امام کے دشمن ہیں، یہ امام کو روک رہے ہیں، یہ امام کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے. اور یہی جملہ آگے بڑھ کر عوامی غلط فہمی بن جاتا، اور وہ یہ کہ علماء کے گلے کا بوسا لیا جاتا. اسی لیے پہلے میں گلے پہ مفلر نہیں پہنتا تھا، اب احتیاطاً میں یہ مفلر بھی پہننے لگا ہوں، جبکہ مجھے اس کی ضرورت اس وقت نہیں. گلے کا بوسا لیا جاتا اور ہم خوش ہو جاتے، کتنا عزت مندے کا مولانا خوش ہونے کی ضرورت نہیں.
ہم آپ کے لیے بوسا لے رہے ہیں، ہم تو ذوالفقار کے لیے بوسا لے رہے ہیں، یہ وہی جگہ تو ہے جہاں ذوالفقار چلے گی. ابھی عوامی غلط فہمی. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ علماء اور مجتہدین تو پسند ہی نہیں کرتے امام اعظم. تو مجمع وہی زمانہ کے اجتہاد کے خلاف موومنٹ چل رہا تھا، پہلے ہی ذہن میں بدگمانی رکھ کے بیٹھا ہے اور حدیث بھی ایسی پڑ دی. ایک بار بکھر گیا مجمع، اترو ممبر سے، خالی کرو ہماری مسجد، دفاع ہو جاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے سے، ہم تو تمہیں عالم سمجھ کے لائے تھے، تم تو ہمارے امام کے دشمن ہو. تو سنو تو صحیح، ابھی تو خالی میں نے حدیث سنائی ہے، اس کی تشریح بھی تو سنو امام ہی سے، کچھ نہیں سننا ہے. یہ کیا کہہ دیا کہ اگر امام نہ آئے تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر. بس ایک بار ایسا مسجد کے اندر اپنے امام کے خلاف ہنگامہ ہوا، یعنی امام سے مطلب امام نماز، چھ مہینے جس کے پیچھے نماز پڑھی، اب اسے گالیاں دے کے مسجد سے نکالا جا رہا. ہمارے ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر اس کو گالی دینا تو وضو خانے میں بیٹھ کے گالی دیتے ہیں کہ بھائی اس کے سامنے تو کیا گالی دیں، وہاں وضو کرتے جاتے امام کو گالی دیتے جاتے اسی کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے جوتوں کے ریک کے پاس پہنچ کے دوبارہ گالیاں شروع کر دیتے. اب وہاں تو بالکل آمنے سامنے، یعنی ایک حالت دیکھی، ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے مذہب میں امام جماعت کو عادل سمجھے تبھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب ادھر نہیں جاتا ہوں تو ہم لوگوں نے منہ در منہ یہ کیا کہہ رہے کہ امام اگر نہ آئے تو وہ بھی اچھا. کیسے اچھا ہے امام کا نام، نکالو اسے باپ، یہ دشمن ہے امام ہے، دشمن کا ایجنٹ ہے، یہ ہمارا عقیدہ خراب کرنے آیا، اور یہ کہہ کے ان کو نکال دیا. اور غصے کے عالم میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ساری مسجد پاک کرنا پڑے گی، ایسا گندا اور نجس آدمی ہماری مسجد میں چھ مہینے رہا، پتہ نہیں یہاں ہاتھ لگایا، وہاں ہاتھ لگایا، وہاں ہاتھ لگایا. عظیم ترین علماء میں سے ایک، اور اس وقت جب کا یہ واقعہ ہے عظمت کو پا چکے تھے، گھر میں آ کے بیٹھ گئے پریشان. عشاء کے بعد کا واقعہ ہے، 10 بجے رات پریشان، میں نے کیا اس کی بات کر سمجھانے جا رہا ہوں. اتنا زیادہ لوگ کلام امام کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح بھی سننے کی زحمت گوارا نہ کی. پریشانی کے عالم میں بیٹھے، دروازے پہ دستک آئی، دستک کی آواز، پوچھا کون ہے؟ مسجد کا جو سب سے بڑا تھا، کرتا دھرتا ٹرسٹی متولی، اس کی آواز آئی، میں ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ سمجھے کہ شاید وہ وقتی غصہ تھا. مولا کی حدیث ہے نا، غصہ کسے کہتے ہیں؟ پاگل پنے اور دیوانگی سے شروع ہوتا ہے، پچھتاوے اور ندامت سے ختم ہوتا ہے، اس کا نام ہے غصہ. جب غصہ آتا ہے تو آدمی پاگل ہوتا ہے، اس وقت جب اترتا ہے تو پھر بیٹھ کے پچھتاتا ہے. کہا شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. کوئی بات نہیں، عالم کا حوصلہ بہت ہے، آ جائیں، ساری بات ختم. چلا کے خوشی کے عالم میں دروازہ کھولا کہ چلو، احساس تو ہوا نا. لیکن اب جو دروازہ کھولا تو بجائے کسی ندامت اور پچھتاوے کے، آنے والے نے دو چیزیں پھینکی، ایک ان کے پیر پر اور ایک ان کے چہرے پر. پیر پر تو پھینکا مسلح جس پر کھڑے ہو کے یہ 6 مہینے نماز پڑھاتے تھے. کہا کہ ہم اس وقت سے ابھی تک، آدھی رات ہو رہی، لگے ہوئے مسجد کو پاک کرنے میں، دیواریں پاک کر دی، کارپیٹ پاک کیا، زمین پاک کی، ممبر پاک کیا، ہر چیز تو ہم نے پاک کیا، مسلح تو اتنا نجس ہو گیا کہ دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں ہے جو اس مسلے کو پاک کر سکے. کوڑے کا ڈھیر بھی اس مسلے کو قبول نہیں کرے گا، اپنے نجس مسلے کو خود سنبھالو. یہ کہہ کے پیر پہ پھینک کے گئے اور چہرے پہ تھوک کے گئے. یہ عام طریقہ ہے عراق وغیرہ کا کہ کسی کی توہین کرتے مٹھ مٹھ تھوک دیتے. جو رہی صحیح قصر مسجد میں تھی وہ یہاں پوری ہوگی. مسلح پھینکا اور ایسا زہریلا جملہ کہہ کر اور چہرے پہ تھوک کے اتنا بڑا مرجے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بھی آج کے مراجے سے ان کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، بلا وجہ آج کے مراجے کی توہین ہوگی، مگر اپنے زمانے کے مدرسی، اپنے زمانے کے ہلی، اپنے زمانے کے پولین چہرے پہ چھپ کے گئے اور نکل گیا غصے کے عالم میں، دروازہ بند، بیٹھے پریشانی کے عالم میں. جو کچھ تھا تو سو تھا، اور پریشان کر کے 2 گھنٹے کے بعد پھر دروازے پہ نوکیوں کی آواز آئی دستک، کھٹ 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 کھٹ، دروازہ کھولو. پوچھا کون؟ اس نے اپنا تعارف کرایا. میں وہی ڈر گیا، تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو چہرے پہ تھوک کے گیا، اب تو کوئی مکہ مارے گا، ڈنڈا مارے گا، دروازہ نہیں کھولنا. کہا دروازہ نہیں کھولوں گا. اور آنے والے نے کہا دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا. اور لگ بھی رہا تھا ہی دروازہ توڑ دے گا.
سوچا اگر دروازہ توڑ کے آیا تو کتنا غصہ عروج پر ہوگا. اس سے تو بہتر ابھی کھول لو دروازہ. کونے میں کھڑے ہوئے بچتے ہوئے دروازہ کھولا. اب پتہ نہیں مکہ پڑتا ہے کہ تھپڑ پڑتا ہے کہ ڈنڈا پڑتا ہے, لیکن دروازہ کھلتے ہی آنے والا اس طرح سے ان کے پیروں پہ گرا کہ آنسو جاری ہیں, اتنے آنسو کہ ان کے سارے پیر ایسے گیلے ہو گئے اور بھیگ گئے جیسے کوئی بارش میں باہر سے گھر کے اندر آ. اتنا رو رہا ہے وہ آنے والا, حیران پریشان کیا ہوا اس کو. اور پرانے زمانے میں رات کے 12 بجے کسی کو کہیں سے کوئی میسج نہیں ملتا. آج تو ابھی بچے جائیں گے جا کے انٹرنیٹ کھولیں گے 50 ای میل مل جائیں گے, اور اب تو کیا ہو فیس بک کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, اور وہ آپ گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, مسجد میں بیٹھے موبائل اٹھائے دنیا بھر کی باتیں مل جائیں. پرانے زمانے رات کے 10 بجے چہرے پہ تھوک کے گیا, اب 12 بجے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا. 2 گھنٹے میں تبدیلی کیسے ہو؟ کوئی میری توہین کی کوئی بات نہیں. اسے اٹھا کے گلے سے لگایا بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, میں نے 11 منٹ پہ واقعہ یہاں پڑھا ہے جو میں 40 منٹ میں پڑھتا ہوں. یہ ان لوگوں سے میں وضاحت کر رہا ہوں جو انٹرنیٹ پر یا کسی اور اعلی خانے میں میری بات سنے ہوئے. 11 منٹ میں صرف اس لیے مکمل کیا کہ ان لوگوں کو زیادہ کوفت نہ ہو, اور پیغام عام لوگوں کو بھی مل رہا ہے کہ ایک مرتبہ گلے سے لگائے بیٹھو تو. اور عجیب بات میں بتا دوں کہ ابھی ہم آج جمعے کا دن ختم ہوا, کل رات کو شب جمعہ کی مجلس میں لاہور میں شادمان ٹاؤن میں پڑھ رہا تھا. اس واقعے کے بعد میں نے ایک مسئلہ بتا دیا ایسے ہی, ارے 50 آدمی مجمع میں نکل آئے کہ مولانا یہ تو ہمارا بھی مسئلہ, یہاں کا مسئلہ ہوا نہیں. مجھے پتا میں کب سے 1981 سے آ رہا ہوں حسینیہ زہرا میں, مجھے پتا یہاں کا مسئلہ نہیں. لیکن ابھی ایک ہلکی سی وضاحت کروں گا کہ کتنی سامنے کی چیزیں کبھی ایسے واقعات سے پتا چلتی. انہوں نے گلے سے لگا کے بٹھایا, کوئی بات نہیں, جو ہو گیا بھول جاؤ, مجھے کوئی افسوس نہیں, کوئی کوف نہیں ہے, کوئی مجھے غصہ نہیں, صرف اتنا بتا دو تبدیلی کیسے ہو. کہا کہ مسجد مسجد پاک کر کے ممبر پاک کر کے وہ ساری چیزیں ہم نے مسجد کے باہر پھینک دی جو ہمارے خیال میں پاک ہو ہی نہیں سکتی, جس میں مصلی بھی تھا. اب میں گھر گیا بہت تھکا ہوا, پوری مسجد کو اچانک پاک کرنا آسان بات نہیں. اور اب میرے ذہن پہ ایک اور ٹینشن تھی کہ مسجد تو پاک کر دی ہے, اپنی 6 مہینے کی نمازوں کی بھی تو قضا کرنا ہوگی, جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی سب گئی. اب یہ قضا کس طرح سے کروں؟ دیوار سے ٹیک لگا کے گھر میں بیٹھا ایک بار نیند آ گئی. کتنے مومنین اس وقت سو رہے, تو بہرحال یہ فطری باتیں تھکے ہوئے ہوں. اور جنہیں میری مجلس کا ربط سمجھ میں نہیں آتا کہ ومن ارادنی بے سوئین سے میں یزکیہم پہ گیا اور وہاں سے دعا ابراہیم پہ گیا اور وہاں سے زمانے کے امام پہ آیا, وہ کہتے ہیں مولانا ہم جاگ رہے ہیں, آپ کی مجلس سے لگتا ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھے سو رہے ہیں, کبھی یہاں کی کبھی وہاں کی. تو خیر یہ ساری باتوں کا ربط کل مل جائے گا. ابھی تو آخری جملے کہ میں پریشانی کے عالم میں تھکا ہوا, اپنی نمازوں کی قضا کی پریشانی, ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی, باقاعدہ نیند نہیں, غروب کی تاریخ ہوتی, ہلکا سا جھونکا آتا جس میں مومن پریشان ہوتا کہ میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. ایک وضو کی کیفیت ہوتی ہے, لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا ہم خود کنفیوز, اتنی ہلکی نیند آئی تھی. کیا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نیند آئی تو وضو ٹوٹ گیا, دل مان بھی نہیں رہا, وہ والی کیفیت. کیا جانا خود کہہ رہا مسجد کا ٹرسٹی یا متولی کہ میں نے سنا اعلان ہو رہا جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا باطل مٹ گیا, باطل کو مٹنا ہے کربلا والوں, روضہ امام میں پہنچو تمہارا امام حسین کا وارث و فرزند آ گیا ہے اس کے ہاتھ سے بیعت کر. ارے یہ خوشخبری سننے کے لیے تو یہ آدمی کہہ رہا, میں پتا نہیں کتنی مدت سے کڑپ رہا تھا. چنانچہ میں گھبرا کے اپنے گھر سے نکلا. ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم کہ امام پہلے مکے میں ظاہر ہوں گے, لیکن مدینے بھی جائیں گے, کوفے بھی آئیں گے, کربلا بھی جائیں گے, نجف بھی پہنچیں گے, پھر دمشق میں پہنچ کے سفیانی کے خلاف جنگ شروع کریں گے. تو خیر کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر یہ اعلان کربلا میں ہو, کربلا تو آنا ہی ہے امام کو. چنانچہ میں گھر سے نکل کے دوڑا کربلا کی طرف. واقعے کے شروع میں آ چکا ہے کہ یہ شہر سے باہر چھوٹی سی بستی, بھاگا بھاگا جا رہا ہوں. کربلا میں پہنچا اور جس وقت روزے میں داخل ہوا ہانپتا کانپتا سانس پھولی تھی، امام آ جائے تو آپ بھی کس طرح دوڑ کے جائیں گے؟ دیکھا واقعاً زری کے سرحانے امام تشریف فرما، آقا حسین کی زری ہے اور آقا حسین کی زری کے سامنے حسین کا وارث اور حسین کے خون کا انتقام لینے والا ان کا فرزند بیٹھا ہے، ہاتھ پھیلا ہے، لوگ آ کے بحث کر رہے ہیں. میں تیزی سے آگے بڑھا. مولا سلام، اگر یہ جملہ جو میں نے کہا اس کو صرف ایک جملے میں اور واضح کر دوں، میں اتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں کہ اگر یہ بات میں ممبر سے کہوں تو آپ کے ذہن میں خیال نہ ہے کہ مولانا اپنی بڑائی ہانک رہے ہیں، ممبر کو اپنے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور کوئی چیز میرے بارے میں لوگوں کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو، یہ پتا. حج کے اندر آج تک جب سے رسول خدا نے حج کیا پوری تاریخ زیادہ سے زیادہ مجمع آیا تھا 35 لاکھ، وہ بھی کئی سال پہلے کی بات، اس سے زیادہ مجمع آج تک نہیں ہوا. اور نارمل 20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ، اور اس 25 لاکھ کے مجمع کے لیے واجبات سے حج پورا کرنا مشکل ہوتا، ثواب کی جگہ نہیں ملتی، صفا مروہ کی صحیح میں دانتوں پسینے آ جاتے ہیں، شیطانوں کو کنکر مارنے میں کتنی زحمت ہوتی، عرفات سے منا پہنچنے میں مصطفیٰ کی رات چند میل کا فاصلہ کتنے گھنٹوں میں طے ہوتا، 25 لاکھ. اور آقا حسین کے روزے پہ جب 1 کروڑ 15 لاکھ ظاہری پچھلے چیلوں پہ گئے تھے، سال تو ہوں گے، ایک بھی نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں زری کی زیارت سے محروم رہا ہوں، اتنا مجمع ہے، لیکن ہر ایک ہاتھوں جھولی بھر کے آیا، حسین کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. کہ اپنے قافلے کے بوڑھوں کو اور عورتوں کو واجبات کیسے پورا کر رہا ہوں، اور 1 کروڑ 15 لاکھ تاریخ میں جب سب سے بڑا حاجیوں کا مجمع، اس سے 3 گنے سے بھی زیادہ جاتے ہیں، خالی کوئی نہیں آتا، زری تک ہر ایک پہنچ جاتا ہے، اپنا سلام ضرور پیش کر دیتا. تو اب یہ متولی دوڑ کے گئے، بیعت کرنے والوں کا مجمع ہے، اگر راستہ مل جاتا ہے پہنچ گئے امام کے پاس، مولا میرا سلام لیجیے، پہلی بار امام کی زیارت، کیا جوش، کیا جذبہ، کیا طرف ہے. امام نے کہا علیکم السلام، یہ کیسے آئے میرے سامنے؟ جاؤ یہ اپنے جتنے کپڑے ہیں یہ فلاں آدمی کو دے کر آؤ، خالی یہ نہیں گھر میں جتنے کپڑے یہ سب فلاں کو دے کر. مولا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جس سودے کے نتیجے میں کپڑے تم نے خریدے وہ حرام سودا تھا، وہ حرام ٹرانزیکشن تھا. سعودی مسائل میں دیکھیے 6 بزنس حرام، اب میں تفصیل بتاؤں گا تو وقت گزر جائے گا، حرام سودا چلے جاؤ، حرام کا کپڑا پہن کے حرام کا لباس پہن کے میرے سامنے نہیں آ سکتے. ابھی اس نے بھولی بھی ساتھیں تھی، ساتھوں پہ قابو بھی نہیں پایا تھا، دوڑایا گیا، اب امام کے سامنے حاضر ہو کے امام کے ہاتھ کو بوسا دینا ہے، دوڑ کے گئے، یہ لباس بھی اور جتنے اور گھر کے کپڑے پھٹا پرانا سا گھر کے چچڑے لگا ہوا لباس پہن کے آ گئے. مولا سلام، میں آپ کی بات پہ عمل کرا. امام نے کہا کیسے عمل کر گیا؟ کہا مولا مجھے جلدی اتنی تھی کہ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گیا، پرانے زمانے کا گھوڑا، جیسے آج مرسیڈیز، جیسے آج رولز رائس، جیسے آج ہونڈا ایکارڈ، جیسے آج بی ایم ڈبلو. امام نے کہا گھوڑا؟ اچھا وہ گھوڑا تو بالکل حرام ہے، تم نے جس دکاندار سے خریدا اس نے چوری کا گھوڑا تمہارے ہاتھ بیچ دیا، تمہارا قصور کوئی نہیں ہے، لیکن چوری کی چیز رکھنا حرام ہے، جاؤ جا کے واپس کر کے آؤ. جس آدمی کا گھوڑا ہے اصلی، پیسے ویسے جو تم نے دیے وہ باپ کی چیز ہے، لیکن حرام چیز واپس بیچ کے آؤ. بھاگا بھاگا گیا، اب گھوڑا دے کے آیا، پیدل آ رہا، اور جلدی ہے کہ کہیں امام چلے نہ جائے، بھاگتا بھاگتا آیا مولا سلام. امام نے کہا علیکم السلام، ہاں مکان، یہ مکان تمہارا نہیں، اپنا سارا سامان اور گھر والوں کو مکان سے باہر نکالو. مولا اس وقت کہاں لے جاؤ؟ کا درخت کے نیچے بٹھا دو، اور یہ مکان اپنے چچا کو لے کے آؤ، یہ تمہارے دادا کا مکان جو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ہبا کر دیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تمہارا باپ پکڑ گیا، غلط، کوئی ہبا ہبا نہیں ہوا، یہ میرا حق ہے، یہ میری چیز ہے، چچا کو اس نے زبردستی نکال دی. اس سے کیا ہوا؟ طاقت کے استعمال سے حرام حلال تو نہیں ہو گیا، ناجائز جائز تو نہیں ہو گیا. مکان تو تمہارے چچا کا ہے نا، اتنے دن بھی رہے تو غلط کیا، مگر تمہارا قصور نہیں ہے اس لیے تمہیں سزا نہیں ملے گی. حقدار کو واپس کر کے آؤ، مکان بھاگا بھاگا گئے. خالی مکان کی چابی چچا کو نہیں دینا، بیوی کو نکالنا ہے، بچوں کو نکالنا ہے، سامان نکالنا. اور ادھر ہر وقت یہ خیال ہے کہ کہیں امام اٹھ کے چلے نہ جائیں، انہیں ابھی کوفہ جانا ہے، نجف جانا ہے، دمشق جانا ہے، بھاگا بھاگا آیا. اب عجیب حالت ہے، تھکن کے مارے ٹانگیں جو ہے کہ جواب دے چکی ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے کا آدھی. گاڑی والے کو آپ پیدل کر دیجیے، اس کی کیا حالت ہوگی. آیا امام کی محبت، مولا سلام میں مکان دے کے آ گیا. کہا کیا کیا؟ ہاں یہ بھی تو سنو، تمہاری بیوی تمہارے اوپر حرام ہے. یہ بیوی نہیں ہے تمہاری، اسے اپنے اس کے والدین کے گھر بٹھا دو. مولا کیوں حرام؟ کہا اس لیے کہ یہ ایک رشتے سے تمہاری بہن بنتی ہے. بہت پہلے کی بات ہے، تم بھی چھوٹے تھے، یہ بھی چھوٹے تھے. کربلا کی ایک عورت نے ایک دفعہ اس کو دودھ پلایا، ایک دفعہ تمہیں دودھ پلایا، تم دونوں بھائی بہن. یہ رشتہ ہی غلط ہے، اب تک نہیں پتا کوئی بات نہیں، آج سے وہ حرام ہو گئے. پہنچا کیا اس کو اپنے والدین کے گھر، پھر بھاگا بھاگا گئے. والدین کے گھر پہنچا کے آیا مولا سلام. اب بولا نہ جایا، سانسیں اکھڑ رہی، اب گرنے والا مولا سلام. امام نے کہا صحیح، تلوار اٹھاؤ، اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن کاٹ دو. ایک ہی تو اس کا بیٹا. مولا بیٹے کی گردن کیوں کاٹوں؟ کہا کہ اس نے پھلا پھلا ایسا گناہ کیا تمہاری لاعلمی میں، جس کی سزا ہے کہ وہ واجب القتل ہے. جب تک ہم نہیں آئے تھے سب چل گیا، ہمارے آنے کے بعد تو نظام اسلام چلے گا. واجب القتل ہے، جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ. اب تو حوصلہ جواب دے گیا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اب ٹیمپر لوز کر گئے. امام کو دیکھ کے کہنے لگا، امام میں تو تجھے سید بھی نہیں مانتا، تڑپ رہا تھا تیرے لیے. کپڑے تو نے اتروائے، گاڑی تو نے چھینی، مکان تو نے چھینا، بیوی تو نے چھینی، ایک اولاد رہ گئی، اولاد کو بھی قتل کروایا، اور مجھ سے کہہ رہا ہے وہ میرا امام ہے. آقا بیبانی سے کہتا ہے کہ بس میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی اس آخری جملے پر کہ اپنے مولا سے کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے سید بھی نہیں مانتا ہوں، اس لیے وہ تھوڑی تجھے بلوایا تھا کہ میرا مکان، میری گاڑی، میری بیوی، میرے بچے سب لے جاؤ. اب سمجھ میں، اب اس کا جملہ ایمان سے نہیں، اب آگے بہبانی سے، اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو حدیث آپ پڑھ رہے تھے کہ اگر تمہاری دعا کے بعد بھی امام نہ آئے تو سمجھنا شاید اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے، شاید ابھی میں قابل نہیں ہوا کہ امام مکان مانگے تو مکان کی چابی دے دوں، گاڑی مانگے تو گاڑی کی چابی دے دوں، اولاد مانگے تو اولاد کی گردن پہ تلوار چلا دوں. جیسے میں نے کہا کل رات کو لاہور میں پڑھا، میں سننے والوں نے کہا مولا اس پورے واقعے میں ایک ہی چیز اچھی لگی، امام اس بیوی سے ہماری جان چھوڑا دیں گے، جس کے اگر ایسا ہو تو فوراً آ جائے، وہ ہوں گے کوئی دل جلے. اب میں نے کہا اپنے آپ گھر کی باتیں، میں آپ کے گھر کی باتیں ممبر پہ کیا پڑھوں؟ کہنے لگے مولانا میرے گھر کی بات نہیں، ہر دوسرے آدمی کے گھر کی بات، لیکن یہ بیوی کے حوالے سے ابھی ابھی واقعہ پر، آج نہیں، اب وقت نہیں ہے، تو ذرا دیکھنا یوزکیم، امام کو بلا تو رہے ہو، جب تک کہ نفس پاک نہیں ہے ایمان کا آنا تمہارے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگا. تم ہی ایمان کے خلاف ہوگے، طلب کے جملہ کہہ دو گے میں آپ کو ایمام ہی نہیں مانتا، میں تو اس لیے آپ کو بلا رہا تھا کہ دوسروں کی جائیدادیں مجھے دلوائیں گے، آپ کو میرا مکان بھی چھینے دے. میں تو اس لیے بلوا رہا تھا کہ دوسروں کی گاڑیوں میں ہمارا حصہ بنے گا، ہماری گاڑی بھی نکلی جا رہی. پہلے اپنے آپ کو پاک کرو اور پھر ایمام کو بلاؤ، تو ایمان کا آنا تمہارے حق میں فائدے مند ہے. یار اٹھ کر ایک بات عرض کر دوں، میں خود آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں کہ یہی واقعہ میں نے پچھلے ہفتے لندن کے سینمور کے امام باڑے میں آٹھ محرم کو پڑھا. تو وہاں تو ذرا پڑھے لکھے لوگ رہتے، ہر جگہ رہتے، لیکن وہ انگلینڈ والے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا امام ایسا کیسے کر سکتے. میں نے کہا نیجر ملاگا خود کا خطبہ 15 پڑھ لی، یہ تو آنے والا امام ہے، پتہ نہیں کیا کرے کیا نہ کرے. علی تو آ چکے ہیں نا، خطبہ نمبر 15 میں ہے، علی نے لوگوں کی زمینیں چھینی، علی نے کنیزوں کے پیسے چھینے، علی نے عورتوں کا مہر چھینا. کہا یہ حرام طریقے سے دیا گیا، میں برداشت نہیں کروں گا خطبہ 15. علی تو یہ کر چکے ہیں، تو جب تیاری نہ ہو تو علی کو بلانے والے بھی علی ہی کے خلاف ہوئے، اور حسین کو بلانے والے بھی حسین ہی کے خلاف ہوئے. تو کہیں یہ کہانی تیسری مرتبہ دوہرائی نہ جائے، پہلے یوں تکیم ہے پھر امام کو بلانا ہے. فوجی یزید میں اکثریت ان کی تھی جن کے خط آقا کے پاس کربلا میں بھی تھے. کیونکہ یہ خطوط قاری حسین کو مکے اور مدینے میں نہیں ملے. جب حسین مکے سے نکل بھی چکے ہیں تبھی راستے میں کوفے والوں کے قاصد دار ہیں, مولا آ جائیے مولا آ جائیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, فرزند رسول ہمیں آپ کی حکومت چاہیے. بوریاں بھر گئی تھی جو خط راستے میں ملے, لیکن منزل یزکیہم نہیں تھا, خالی بلا لیا بغیر اپنے آپ کو بدلے ہوئے. تو حالت یہ ہوئی کہ کائنات کے بدترین انسان قرار پائے یہ لوگ جنہوں نے حسین کو نہیں بلایا, وہ اتنے بدتر مجرم نہ بنے. جنہوں نے حسین کو بلایا وہ بدترین مجرم بنے. کیوں کیوں؟ بہت آسان جواب ہے. دیکھیے علی اکبر کو اگر شہید کیا گیا پھر بھی دشمن کے پاس ایک جواب ہے, غلط صحیح لیکن ہے. بھائی وہ میدان میں لڑنے آئے تھے, جب جنگ ہوتی ہے تو ایک مارا جاتا ایک مارتا, وہ تو میدان جنگ کی بات تھی. اب بات کی شہادت کا کوئی ٹوٹا پھوٹا غلط شیطانی جواب صحیح ہے. جو مجاہد میدان میں گیا سامنے والا کہہ سکتا بھائی جنگ ہو رہی تھی, جنگ میں تو ایک مارتا اور ایک مارتا, بدترین کیوں کہا میں نے خط لکھنے والوں کو, جوان کو مارا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں ان کو وکیل سبائی بن کے نہیں بیٹھا ہوں, میں حسین کے خادم ہوں, میں حسین کے دسترخوان سے کہتا ہوں, میں حسین کا نمک استعمال کرتا ہوں, لیکن کہہ رہا ہوں کوفے کے وہ لوگ کیا جواب دیں گے جو ننی سکینہ کے رخسار پہ تماشے دیکھتے رہے اور خاموش کھڑے رہے, جو محمد کی نواسیوں کو ملوائے ملوائے ہم میں دیکھتے رہے, اکبر کے لیے پھر بھی جواب دے دیں گے اور یہ کون لوگ تھے؟ بازار شام میں جو آپ کو شام کے لوگ نظر آئے وہ بعد میں تھے, پہلا تماشا محمد کے گھرانے کا کوفے والوں نے دیکھا. مصائب کا جملہ آپ نے سنا ہے نا, پورے کربلا کے واقعے میں میرے آقا حسین نے کہیں معجزہ نہ دکھایا, صرف کوفے میں دکھایا, اور کوفے میں بھی کب دکھایا؟ سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں دکھایا, سجاد کو کوڑوں سے بچانے کے لیے معجزہ نہیں دکھایا, صرف اس وقت معجزہ دکھایا جب زینب کے بالوں پہ نامحرم کی نگاہ پڑ رہی, نو کے نیزہ پر کٹا ہوا سر تلاوت شروع کرے, اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں آقا میں تو سمجھ رہا تھا اللہ نے پابندی لگائی اور آپ نے خود پابندی قبول کی کہ مجھے اس پورے واقعے میں معجزہ نہیں دکھانا, اگر معجزے دکھانے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب بشیر اکبر کے کلیجے کی جانب چلے, معجزہ دکھانا تھا اس وقت دکھاتے جب مشک سکینہ میں تیر لگ رہا تھا, معجزہ دکھانا تھا تو اس وقت دکھاتے جب زندہ قاسم کا ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے, اور سب سے بڑھ کر مولا اگر معجزہ دکھانا تھا اس وقت دکھاتے جب ہر مولا کا تیر اکبر کے ڈنڈے سے گلے کی جانے چلا, دکھایا بھی معجزہ تو اس وقت بازار کوفہ میں خالی مجمع کھڑا. حسین کہیں گے تمہیں کیا پتا, اکبر کا داغ برداشت ہے, اکبر کی شہادت برداشت ہے, عباس کے مسائل برداشت ہے, یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا. آئے میری بہنیں, آئے میری بیٹیاں, نامحرموں کا مجمع آگے آگے آواز دینے والا آواز دے رہا, ہاتھ ہی سوایا بناتے رسول اللہ, آگے تماشا دیکھو محمد کی بیٹیاں کربلا کی مصیبتیں اور ان سے بڑھ کر کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں کے مصائب کا واسطہ. حاضرین مجلس, ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ جو مومنین کی آنکھوں سے یہاں سے نظر آ رہے ہیں، اور اس گریے کا واسطہ جو مومنین کی زبانوں سے بلند ہو رہا ہے. ان کی ساری حاجتیں، ان کی ساری مرادیں، ان کی ساری تمنائیں، ان کی ساری دعائیں بے حق مصائب کربلا قبول فرما. خاص طور پر ہمارے بیماروں کی شفا کاملہ دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جس مومن اور مومنات پر روزگار کی کوئی پریشانی ہے، صاحبان ایمان کے رشتے حلال میں برکتیں عطا فرما. خداوندہ جس دین کے لیے قربانی دی گئی، ہمیں اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما.